بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سے اصل بات تو ڈاکٹر رمضان کریں گے, وہ سو رہے ہیں, اٹھیں گے تو چاہے وہ آپ سے بات کریں چاہے ظہر کی نماز کے بعد بات کریں, لیکن انہوں نے زحمت دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بات کرنے کا ملکہ بھی عنایت فرمایا ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ سائنٹیفک چیزوں کو بہت پڑھا ہے. مستقبل میں پاکستان کے یہ دوسرے ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں. اس ماحول میں سویڈن میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی, اور اس طرح انہوں نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے. اس چیز نے بھی ان کی طبیعت میں بہت انکساری پیدا کر دی ہے, عاجزی. وہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس قد و کاٹ کے آدمی ہیں اس کا اظہار ان کی طرف سے نہیں, یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکا رہے اور اپنے آپ کو مٹاتا رہے. دعویٰ کرتا ہے قدرت خود اس سے دلیل طلب کرتی ہے, تو نہ دعووں میں پڑے اور نہ دلائل کی ضرورت پیش آئے, جو کچھ ہے سو سامنے. اصل بات تو خیال تھا کہ وہ کریں گے مگر وہ آرام کر رہے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ, آپ زیادہ جوان لڑکے ہیں جو اس سال اعتکاف میں آئے ہیں. انسانی زندگی میں بچوں یہ پیش آتا ہے کہ وہ نتائج کو جلد چاہتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ, اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تم جلدی شور مچاتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور جو چیزیں بعد میں آنی ہیں انہیں بھول جاتے. ہتھیلی پہ سرسوں جمانا, اور جو کچھ اب کیا ہے اس کا عمل فوری طور پر نکلے. اور بہت بڑا نفسیاتی مرض جس کو بالکل دماغ میں بٹھا لینا چاہیے, بہت بڑا مرض یہ ہے کہ اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے سے گھبرانا. پورے یقین سے جاننا چاہیے, اس سے بھی بڑھ کے جتنا یہ یقین ہے کہ آج کے بعد پھر سورج نکلے گا, کہ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچتا. اللہ کی ذات صرف ایسی ہے جو بچائے سو بچائے, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کوئی عمل کرے اور اس کا نتیجہ نہ دیکھنا پڑے. منع فرمایا تھا کہ جنت میں اس کے قریب نہیں جانا, جب ایک درخت کے وہ چلے گئے تو باوجود اس کے کہ خدا کے نہایت مقرب پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام, زمین پہ پھر بھی آنا پڑا. توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے, مگر آدمی یہ کہے کہ توبہ کے بعد جو مکافات عمل ہے وہ بھی نہ ہو, یہ نہیں ہوتا, یہ بھول ہے. عمل کے نتائج ہمیشہ دیکھنے ہی ہیں. ماں کو قتل کر دے ولیعوذ باللہ اور اللہ سے معافی مانگے, عین ممکن ہے معافی ہو جائے, لیکن ماں سے محرومی دیکھنی پڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ کہے کہ قتل کے بعد بھی میں بے ادبی کر دے, اس کے نتائج بھگتنے پڑیں. باپ کو ستائے تنگ کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے, فمن شاء ازویہا, جس کا جی چاہے اسے ضائع کر دے. تو یہ نہیں ہوتا کہ مکافات عمل نہ ہو. ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے, تم چاہو تو اس کو سنبھال لو, چاہو تو ضائع کر دو. اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ منشا افل یومن منشا افل, تمہیں سے جو جی چاہے کافر بنے, جو جی چاہے مومن بنے. ہم نے کسی پہ جبر نہیں کیا. تو اللہ کے دین کے لیے جو بھی آدمی کام کرتا ہے, یہ مسٹ ہے کہ وہ تکالیف اور محنت کو برداشت کرے. ایسے نہیں ہوتا کہ خدا کا دین کسی شخص کو بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دیں کہ یہ بڑا اچھا برگر ہے اسے کھا لو, یہ بہت اچھا پراٹھا ہے کھا لو. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آدمی خدا کے دین کی طرف آئے اس کا امتحان ہو. اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, ہمیں اپنی قسم ہے کہ جو شخص بھی مومن ہوگا ہم اسے امتحان میں ڈالیں گے. کیوں ڈالیں گے؟ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس بات کی کہ میں ایمان میں مخلص لوگوں کو الگ کر دوں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور منافقوں کو الگ کر دوں. یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال کے نتائج کو بھگتنا ہے, اور تیسری بات یہ کہ اعمال کا جو رزلٹ ہے وہ اتنی جلدی نہیں آتا. اور جوانی میں یہ سب چیزیں طبیعت میں پائی جاتی ہیں. شدید محنت کرنی چاہیے. اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, اور ہم نے انسان کو بنایا ہے شدید محنت کے لیے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ سخت کوشی سے ہے طرف زندگانی انگبی, شدید محنت کے بعد زندگی کی تلخیاں شہد میں تبدیل ہو جاتی. تو ایک تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. دین ہو دنیا ہو کچھ ہو, شدید محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اور اگر آرام کی طلب ہو کہ آرام کرنا ہے تو پھر آرام کرے گا. تو پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. جوانی جو ہے اس میں انسان خود اپنے خون میں جلتا ہے, خود اپنے خون میں خواہشات جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے, اسے کنٹرول کرتا ہے, خود جلتا ہے. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی, شدید محنت کے بعد جا کر کہیں زندگی کی تلخیاں شہد میں تبدیل ہوتی ہیں. تو اگر شدید محنت کے مرحلے سے نہ گزرنا ہو اور جینا چاہے اور طبیعت نہ مانے تو پھر گھر بیٹھنا چاہیے, والدہ صاحبہ کے پاس جا کے آرام کرنا چاہیے, عورتوں کے پاس رہنا چاہیے. پھر اس فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی برباد, اپنے آپ کو بھی برباد کرے گا. پچھلے زمانوں میں جب مرد پیدا ہوتے تھے سوسائٹی میں، اب مرد پیدا ہونے بند ہو گئے. وہ جو پیدا ہوتے تھے نا، ان کے والدین بچپن ہی سے بچوں کو، لڑکوں کو عورتوں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتے. وہ کہتے بیٹے بس ٹھیک ہے، ماں ہے میرے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی ہے تو بستر اپنا الگ کہیں رکھنا ہے، الگ کمرے میں رہنا ہے. یہ ساری ٹریننگ اس لیے ہوتی تھی کہ آدمی میں طاقت، ہمت یہ رہنی چاہیے، مرتے دم تک ہمت رہنی چاہیے. اور اگر اس کو تمنا ہو کہ وہ نرم بستروں پہ سوئے اور بہت لذیذ کھانے کھائے اور اپ ٹو ڈیٹ فیشن میں رہے تو وہ کر لے، کس نے روکا ہے؟ بات تو ساری جیب کی ہے نا. لیکن کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا آدمی بنے. اس لیے بچوں، ہر تالا کھل جاتا ہے جب ہمت ہو. بس سیدھی سادھی بات، اللہ کی توفیق انسان کی ہمت کے ساتھ، پہلے ہمت کرے گا پھر توفیق ملے گی. ہمیشہ انسان پہلے ہمت کرتا ہے پھر توفیق ملتی ہے، پہلے کھدائی کرتا ہے، کئی چلاتا ہے، پھاوڑا چلاتا ہے، شام کو محنت مل جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہمت نہ ہو تو زندگی بڑا بھاری پتھر ہے، اسے چوم کے چھوڑ دینا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے کہ بابا میرے بس کی بات نہیں. اور جب انسان میں ہمت ہونا تو جس فیلڈ کو اپنا لے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، شراب پینا شروع کر دے، بلا کا شرابی بن جاتا ہے، چوٹی کا شرابی بن جاتا ہے. مقدمہ ایک تھا سپریم کورٹ میں، تو اس زمانے میں عمران خان بہت قصے سناتے تھے. تو ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، نام سنا ہے ان کا جی، کہنے لگے یہ اتنا پکا شرابی ہے کہ کل سپریم کورٹ میں پیشی تھی تو میں فلاں فلاں جا رہے تھے، تو اس نے کہا سر ایک منٹ واش روم سے ہو کے آتا ہوں. تو میں نے کہا ہو آؤ. تو آیا کوئی پانچ منٹ بعد، تو میں نے کہا یہ تمہارے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے، میں جانتا تھا. تو اس نے کوٹ ایسے کیا اور پھر چھوڑ دیا. تو شراب کی بوتل اس کے جیب میں رکھی ہوئی تھی چھوٹی سی، اندر جا کے پی کے آیا. ہے کیا چیز، یہی ہمت اس کی لگ جاتی اگر پازیٹو سائڈ پہ، وہاں بھی یہی کام کرتا. توفیق باندازہ ہمت ہے، ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ آئے کہ گوہر نہ ہوا تھا. مشہور ہے نا کہ مارچ اپریل میں آسمان سے ایک قطرہ گرتا ہے، یہودیوں کا نظریہ، اور سیپ سمندر میں اس کے کنارے منہ کھولتی ہے، وہ قطرہ اس میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ہیرا بن کے واپس آتا ہے. تو غالب نے یہی کہا، سکھا توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. اللہ نے یہ قانون طے کیا ہے کہ جتنی ہمت کرو گے اتنی توفیق ملے گی. بس سیدھی سادھی بات، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. آنکھ میں جو آنسو بن کے قطرہ بہہ رہا ہے، اگر یہی سیپ کے منہ میں چلا جاتا تو سیپ اس کو ہیرے کی شکل میں بدل کے تمہیں دے دے. یہ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں جانتے ہیں، ہیرا اصل میں کاربن ہی ہوتا ہے نا، تو کاربن پریشر برداشت کر لے تو ہیرا، نہ کرے تو کوئلہ. اس طرح زندگی بچوں کھیل نہیں ہے, بڑی شدید محنت کرنی پڑتی ہے, اور خاص طور پہ کفر یا اسلام اس کے جو بھی بانی بنتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو, اپنی نیند کو, اپنے آرام کو تج دیتے ہیں, تب جا کر کہیں آخر پہ اس کا رزلٹ آتا ہے اور راحت ہوتی ہے, وہ بھی اللہ اگر چاہے. عہدی شست سال سختی دید. عہدی ایک شاعر ہے فارسی کا, کہتا ہے عہدی نے 60 سال محنت کی, تا شب روئے نیک بختی دید, اور 60 سال کی محنت کے بعد جا کر چارپائی پہ سویا. کبھی ان بڑے لوگوں کی آخری زندگی نہ دیکھنا کبھی بھی, کہ حضرت جہاز پہ سفر کرتے, حضرت کے ساتھ ایسے تھا, اور حضرت کے ساتھ وہ حضرت جب 20 سال کے تھے نا اور 18 سال کے, اس وقت کیا ہو جو وہ دیکھتا ہے کامیاب رہتا ہے, کہ ایک بندے نے اتنی محنت کر کے اس چیز کو حاصل کیا, اور جو دیکھتا ہے نا ریزلٹس کو وہ ناکام رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے پیش کر دیا. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے بالکل قطن سیاست سے, لیکن 5 سال زرداری جو رہا ہے صدر پاکستان, پیچھے 11 سال کی جیل بھی دیکھنی پڑتی. عمران خان یہ ایک جو ٹیلی فون ہے, ایک صرف 20-22 سال اس نے تحریک انصاف کو صرف اس فون پہ چلایا, ہمارے سامنے دیکھی ہوئی باتیں. تو وزارت عظمیٰ پہ سب ساتھ ہو گئے, اور 20-22 سال جب جو گزرے ہیں نا, اس سے پوچھو اچھا ہے برا ہے کچھ بھی ہے, لیکن محنت کے بغیر اور ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر ہمت ہار دو گے پھر اس میں آؤ ہی نہ, گھر جاؤ بیٹھو, کہیں جھاڑو واڑو دو, کوئی چھوٹا کام کر لو, ریڑی لگا لو, اور کچھ کر لو. اور ہمت والا آدمی ریڑی بھی لگا لے نا تو بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے. ہمت بنیادی شرط. کئی بار قصہ سنایا, حکیم سنائی بہت بڑے آدمی تھے, علامہ اقبال کو دعوت دی تھی, حبیب اللہ شاہ جو تھے یہاں افغانستان کے حکمران, انہوں نے 3 آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ ہمارا نظام تعلیم دیکھیں. اب 2 آدمیوں کو پڑھیے اگر افغانستان کا قصہ سمجھنا ہے. ایک سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو افغانستان کا دورہ کیا تھا, اور ایک ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے, انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا. سید سلیمان ندوی کو بلایا, سر سید احمد خان کے پوتے سراس مسعود کو بلایا, اور علامہ اقبال, اور افغانستان کے بادشاہ تھے, حد سے بڑھ کے ان کا استقبال کیا. وہ اتنے خوش ہوئے, یہ تینوں اس وقت مسلمانوں میں ایک فگر گنی جاتی تھی کہ یہ بڑے لوگ ہیں. تو اس پہ سید صاحب نے اس وقت 1933 کی بات ہے یا 32 کی بات, بہرحال جب کہ اس وقت سید صاحب نے لکھا کہ خواتین کے معاملے میں آپ جو غیر ضروری پابندیاں لگا رہے ہیں, اتنی تو خود شریعت نے نہیں لگائی. انہوں نے لکھا کہ ایک خواتین پر پابندیاں کم کریں, یعنی عورتوں کو جو آپ نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ چیز زیادہ دیر نہیں چل سکتی, اور دوسرے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دے, پٹھانیاں سب کی سب ان پڑھ تو آگے بچوں کا کیا ہوگا. کوئی 50 سال کے بعد تقریباً حضرت بھی دعوت پہ گئے تھے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ہم نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت آپ تشریف لے گئے تھے وہاں، کیا بار بار فرماتے تھے کہ خواتین کے بارے میں تعلیم کا سوچنا چاہیے. یہی چیز اب معتقد عثمانی صاحب نے خط میں لکھی ہے کہ آپ خواتین کی تعلیم کے بارے میں سوچیں، جو پابندیاں لگ رہی ہیں ان کا کوئی مثبت حل نکلنا چاہیے. تو علامہ اقبال بھی گئے تھے. سید صاحب رحمۃ اللہ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہم جب غزنی پہنچے تو حکیم سنائی کے مزار پر گئے. حکیم سنائی اور فرید الدین عطار اور رومی صاحب مثنوی تین، اور ان کے بعد علامہ اقبال خود، یہ چار آدمی ہیں جو روشن مینار ہیں تصوف کا اور اسلام. حکیم سنائی جو تھے انہوں نے جو کچھ لکھا اور جو کچھ نفس انسانی پر بحث کی ہے، کمال کی بحث کی ہے. حکیم سنائی جو تھے نفس انسانی پہ جو انہوں نے بحث کی ہے، یہ چیزیں ہر شخص کے پڑھنے اور سننے کے قابل ہیں. پڑھائی کا دور تو خیر پچھلے 200-300 سال سے ہم نے کون سا پڑھ کے دینا ہے؟ مسلمان بچہ اور پڑھ جائے توبہ توبہ، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میں یقین ہی نہیں آتا کسی پڑھے لکھے بچے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ مسلمان ہوگا. ہم کہتے ہیں ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا. تم لوگ کب سے پڑھنے لگے؟ یہ بچوں اللہ تعالی آپ کو بھی موقع دے، اب یو ایس جائیں، دیگر ممالک میں جائیں. یہ مسلمان شراب پی لیتا ہے، سور نہیں کھاتا، اتنا بھاگتے. کیوں صفدر صاحب؟ شبہ بھی پڑ جائے کہ سور کے گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک قطرہ، توبہ، حرام ہے بالکل. شراب پی لیں گے، سور نہیں کھائیں گے، روزہ رکھ لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. یہ افطار میں روز تماشا دیکھتے ہو؟ افطار ہمارے یہاں کرتے مسجد میں، اور لائن ایک ہوتی ہے باہر جانے والوں کی. ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ، نماز جو زیادہ ضروری ہے وہ نہیں پڑھنی، اور روزہ رکھنا ہے اور افطار کرنا ہے. مت ماری جاتی ہے. جب کسی انسان کے دین میں بربادی آتی ہے نا تو جس مزدور کی مزدوری دینی ہے اس کو کہتا ہے کہ پھر لے لینا، اور فقیر کو خیرات دے دیتا ہے. حالانکہ اللہ نے وہ ضروری قرار دیا تھا، خیرات خدا نے ضروری قرار نہیں دی تھی. جب کسی انسان کو دیکھو کہ وہ زندگی کے فرائض کو چھوڑ کے نفلی کاموں میں لگ گیا ہے تو آج نہیں تو کل اڑے گا ضرور. تو کبھی سور نہیں کھاتا، ایک یہ حرام ہے سور کا گوشت، اور اس سے بھی بڑھ کے پڑھنا حرام ہے. توبہ استغفار، سور کا گوشت ہے کہ ہم پڑھ کے دیں؟ تم خود سوچو تم نے زندگی میں کتنی کتابیں پوری پڑھی، کورس پڑھا اور وہ بھی جھک ماری کہ کس طرح پاس ہو جائیں. پاس ہوئے تو پھر تو توبہ استغفار، جو زندگی بھر علم کے قریب جائیں. اور یہ خود ہی تول لینا کون سی چیز زیادہ حرام ہے، پڑھنا یا سچ بولنا. اور سچ بھی حرام ہے، وہ بھی سور کا گوشت ہے کہ کبھی سچ بول دیں، کبھی نہیں. مالک ہے بیچارہ فیکٹری کا، تحقیق کرے گا کہ یہ کام کس نے کیا. بھی سمپل بات ہی جا کے کہتا ہے سر مجھ سے یہ بات ہو گئی ہے، یہ چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ پیسے ادھر ادھر ہو گئے، میں نے یہ کیا ہے، بس آپ کے سامنے حقیقت ہے، اب جو مرضی کر. اور اسے معاف کر دیتا، کہتا چلو بچے کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہو نا، درگزر ہو جاتی، اتنے پیچیدہ معاملات کہ اس کا ہفتہ ضائع ہو جائے گا فیکٹری میں غریب کا، اور وہ پھر بھی برا آدمی ہے، پھر بھی وہ بہت خراب آدمی، بڑا ظلم کر دیا جی. تو اس لیے یہ جو نتائج ہے نا کہ نتیجہ نکلے، اور وہ بھی میرے حق میں کیوں نکلے بھائی، اللہ کا ایک قانون ہے. تو علامہ اقبال اور یہ سب لوگ گئے تھے تو سید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ گئے بیٹھ کے، علامہ اقبال کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد آئے، تو ہم نے بیچ میں جا کے دیکھا کہ اقبال کہاں بیٹھ گئے ہیں، تو ہاتھ باندھ کے حکیم سنائی کی قبر پہ کھڑے تھے اور مسلسل آنسو گر رہے تھے، رو رہے. حکیم سنائی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ہماری تاریخ کا بڑا روشن باب، نفسیات کے علم کا ماہر، تصوف میں بڑے بڑے مقام کا آدمی. تو علامہ اقبال نے ان پہ شاعری بھی کی ہے. گوشت نہیں کھاتا تھا. پتہ نہیں آپ نے عبید اللہ بیگ صاحب کا نام سنا، افتخار عارف صاحب کے بہت اچھے کسوٹی ایک پروگرام آتا تھا، اس میں وہ آیا کرتے. مدت گزر گئی اب تو، بڑا اچھا نشانہ تھا اس کا، بہت اچھا نشانہ تھا ان کا، اور شکار بھی کرتے تھے، مگر کبھی حرام ہے جو انہوں نے اپنے شکار کردہ جانور کو کھایا. بہت خیال میں آتا رہا کہ ان سے پوچھیں گے اس کی حکمت کیا ہے، مگر وہ موقع ہی نہیں آیا. بہرحال تو حکیم سنائی کے دوستوں نے کہا یار حکیم صاحب کو کبھی تو کچھ گوشت کھلانا چاہیے. تو تیتر انہوں نے شکار کیا، بھونا، زعفران اور کیا کیا خوشبوئیں، اور جدھر سے تیتر لے کے گئے گلی میں بھی خوشبو پھیل گئی، اور جا کے رکھا اور کہا کہ جناب ذرا چکھیں، آج خاص طور پہ آپ کے لیے بنا ہے. وہ کبھی بھی گوشت نہیں کھاتے تھے. تو تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے اٹھاؤ اس کو. انہوں نے کہا آپ چکھیں تو صحیح. کہنے لگے ایسا بے ہمت اور بزدل پرندہ میں کھاؤں؟ اس بے وقوف کو کس نے کہا تھا تیتر بنے؟ شاہین کیوں نہیں بنا؟ اٹھاؤ اس. اس لیے یہ نقطہ شاید بچوں آپ لوگوں کو مشکل سے سمجھ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ مرتا بھی اپنی مرضی سے، اللہ کی قضا آتی ہے اور لوٹ جاتی ہے، کہتا ہے ابھی نہیں جانا، پھر قضا آتی ہے، پھر درخواست ہوتی ہے کہ اللہ ابھی تو بڑے کام باقی ہیں، کدھر مر جاؤں، آپ مہربانی کریں نا، مجھے اتنے سال تو چاہیے. قضا لوٹ جاتی ہے اس شخص کی ہمت کے سامنے، اپنے ارادے سے مرتا ہے. ہو مومن اور ہو وہ نر کا بچہ، اپنے ارادے سے مرتا ہے. فطرت اپنے قوانین اس کے لیے تبدیل کرتی ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں راضی ابھی مرنے پہ، مجھے کچھ مہلت اور چاہیے، پیسے چاہیے، اسباب چاہیے، وسائل چاہیے، اگلی نسل چاہیے. یہ مشکل ہے ذرا سمجھنا، مگر حقیقت یہی ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو خیر معاملہ ہی اور ہے، وہ تو کمال کے لوگ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل آئے، یا موت کے کوئی فرشتے آئے، تو جب چیز اپنا جون بدل کے آتی ہے تو پھر حکم بھی بدلتا ہے. پتھر ہیرا بن جائے تو حکم بدل جاتا ہے. پیسے کا مالک ہاتھ بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. شوہر کے ہاتھ سے پیسہ مل رہا ہے اور یہ درمیان میں طے شدہ بات ہے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ ہے، باپ بیٹی کو پیسہ دے رہا ہے تو ذہنی طور پہ یہ طے شدہ ہے کہ والد تحفہ دے رہے ہیں، شفقت سے، محبت سے مجھے کچھ دے رہے ہیں. بیٹا پیسے دیتا ہے، حکم بدل جاتا ہے، ماں جانتی ہے کہ میرا بیٹا کیوں. ایسے ہی خیال آیا، پتہ نہیں پھر آپ لوگوں سے بات ہو نہ ہو. حقیقی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا. ام ایمن جو تھیں اس خاندان میں آئی تھیں، برکہ ان کا نام تھا، اور یہ آئی تھیں حضرت عبد المطلب کے دور میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، چھوٹی سی تھیں اس وقت. پھر دادا کی وراثت جب تقسیم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بچی میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے، میرے اس پوتے کا، یہ یتیم ہے. پھر عبداللہ جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ میں تو اب دنیا سے چلا، جو بھی میری اولاد ہو اس کا خیال کرنا. پھر یہ عبداللہ کے بعد، حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور پھر یہ رہی ہیں، پہلے حضرت آمنہ کے ساتھ، اور آمنہ سے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کا سارا زندگی کا سفر ہے. واحد خاتون ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے. رشتے یا خون سے بنتے ہیں یا دودھ سے بنتے ہیں. قرآن نے اسی لیے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ایک کھانا پکا کے لائیں اور کھانا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بھوک نہیں ہے، یا میں ابھی کھانا نہیں چاہتا. تو باقاعدہ انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ میں اتنی محنت سے بنا کے لائی ہوں اور تمہیں بھوک ہی نہیں ہے، تم کھاتے ہی نہیں ہو. کہہ سکتی تھی نا ماں. اور پہلی اور آخری خاتون تھی خالص ٹھیٹھ اردو میں، اگر بخاری شریف کی ایک روایت کا ترجمہ کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز منوانی تھی اور بار بار منتیں کرتے رہے کہ اچھا امی یہ کر لیں، اچھا یہ کر لیں. ان کا بالکل نہیں، یہ کر لے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، خادم تھے نا انس رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے، وہ 9-1 سال کے تھے، ان کی ماں چھوڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت کریں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اور ایک غلام تھا حبشی، بڑا طاقتور، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی مالش کیا کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک مسئلے میں میں گیا اور ام ایمن گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام ایمن نے اپنی چادر اتاری، میرے گلے میں ڈال دی اور کھینچا اور کہا تو کدھر آ گیا، چل یہاں سے، میں بچہ تھا تو مجھے چونکہ میری پھوپھیوں نے بھیجا تھا، میں نے کہا میری پھوپھیوں نے بھیجا ہے اور یہ مسئلہ ہے. اور وہی مسئلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن مان جائیں میری بات، اچھا یہ کر لیں، اچھا اس سے بڑھ لیں، اس سے بڑھ لیں. 10 گنا زیادہ قیمت لی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہ. اللہ کرے اس حدیث کو ہم پڑھا لیں کسی وقت، بڑی لمبی روایت ہے. 10 گنا پہ جا کے مانی، مثلا 1 روپے کی چیز تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 روپے لے لیں مجھ سے، کہا نہیں 2 کیسے لے لوں، اچھا اچھا 3 لے لیں، اچھا آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، اچھا 1 سے پھر 10 پہ جب پہنچے تو ان کا چلو یہ ٹھیک ہے، یہ کر لیں. تو حقیقی ماں تو بہت بڑی چیز ہے، یہ دودھ پلانے والی ماں تھی. ان کی شادی ہو گئی تھی خزرج قبیلے میں، پھر وہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر دوسری شادی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی تھی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے. زید کے بیٹے تھے اسامہ. یہ آخری جھنڈا جس کے لیے باندھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ تھے. وہ بہت مشہور حدیث ہے نا کہ لشکر کو بھیج دیا تھا, پھر انہیں پتہ چلا کہ انتقال ہوا ہے, واپس آئے, پھر اس کے بعد جنازے کے بعد چلے گئے تھے. وہ یہی اسامہ رضی اللہ عنہ آخری آدمی. انہوں نے کہا میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں, چند گھنٹے پہلے حاضری ہوئی ہوگی, تو اتنی نکاہت ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ میں جھکا اور ہاتھ رکھ دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں کچھ کہتے رہے. میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے, ہاتھ اٹھانا دشوار ہو گیا. یہ جو تھے اسامہ, ان کے بیٹے تھے حسن. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو ایک شہزادے نے اس حسن کو تانا دیا کہ وہی باندی ام ایمن. اب اس کا یہ مفہوم بھی تھا کہ تم اتنی بڑی خاتون کے نواز سے پوتے, اور یہ بھی تھا کہ اس نے تانا دیا. یہ بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تک پہنچ گئی. یہ اسی مسجد نبوی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, بدبختی ہے اس امت کی اور نالائکی ہے. یہ جو حکمران کیا اس پہ تبصرہ کوئی کرے والے اعوذ باللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے شہزادے کو بلایا اور انہوں نے کہا تم نے ام ایمن کا تانا دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی, ان کا ذکر کرتے ہو, اس نے بڑی ادھر ادھر کی کرنے کی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا شہزادہ اپنے گھر میں وہ کرے گا, 70 درے مارو مدینہ منورہ میں سب کے سامنے تاکہ پتہ چلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منتسب کسی بھی چیز کی کوئی بھی توہین کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا. 70 کوڑے پڑے, دنیا نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی نسبت ہے اس کی کتنی حفاظت اور قدر اور اس کا کتنا ادب اور احترام ضروری ہے. تو اس لیے یہ جن چار آدمیوں کا میں نے ذکر کیا تھا یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ہمت اور پھر رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ دوسری چیز ہے. بڑی کمزوری ہے کہ کسی طرح فوری طور پہ نتیجہ نکلے, کسی طرح فوری طور پہ جو میں چاہتا ہوں وہ دیکھوں. نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ, خلافت بعد میں قائم ہوئی ہے اور وہ اتنی مضبوط چیز قائم ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت کی تکمیل اس سے ہوئی ہے. نبوت کے منصوبوں کی اپنا کام کرو پوری طاقت سے, ہمت سے, کھولتے خون سے. اور یہ مت سوچو کہ رزلٹ میری زندگی میں آ جائیں گے. آئیں گے جب آئیں گے, اللہ کو جب منظور ہوگا وہ آئیں گے. لیکن جتنا اخلاص ہوتا ہے نا اتنی ہی چیزیں گرو کرتی ہیں, گروتھ اس کی بڑی زبردست ہوتی. نظر مانتے ہیں, ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ مسافر خیریت سے آئے تو اللہ کی راہ میں ایک دمبا قربان کریں, نظر ہے. ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو اے اللہ 10 نفل پڑھوں گا, ٹھیک ہے, نظر ہے. شریعت نے اسے زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا, ایک اس کو اور ایک شکار کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر شکار نہیں کیا. شکار کا گوشت کھایا ہے, آپ کے سامنے ہوا ہے, آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, تو یہ بس کافی ہے جواز کی دلیل. لیکن کبھی بھی شکار کے متعلق ایک جملہ نہیں فرمایا. نہ اس کی وجہ یہ کہ شکار ہے تو جائز کوئی شبہ نہیں, لیکن زندگی ہے, جینے کا موقع ملنا چاہیے ہمیں بھی, جانوروں کو بھی, سب کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف فرماتے, ایک سانپ نکلا, صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مارنے کے لیے دوڑے تو وہ کہیں گھس گیا پتھروں کے نیچے, پھر ہم نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہے, نہ وہ تمہیں کاٹ سکا نہ تم اسے مار سکے. زندگی بہرحال زندگی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ارشاد فرمایا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے کسی زمانے میں سو رہے تھے تو چیونٹیوں نے انہیں کاٹا, وہ اٹھے تو سخت جھنجھلائے اور غصے میں انہوں نے وہاں پہ آگ لگا دی تاکہ چیونٹیاں بھاگ جائیں, تو اللہ نے وحی کی اور اللہ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا, اس ایک امت اور قوم کو جلا دیا چیونٹیوں کو, اور آپ کو نہیں پتا چیونٹیاں تو بہت میری تسبیح بیان کرتی, چیونٹیاں تو بہت میری تعریف کرتی. اب ان کا ذکر کوئی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے نا. تو کبھی بھی ایک شکار اور دوسرے کیا کہہ رہا تھا ہیں؟ نظر. نظر کو بھی شریعت اجازت بھی دیتی ہے, کرتے بھی ہیں, لیکن وہ اتنا اپریشیٹ نہیں کرتی. نظر کے مقابلے میں جس چیز کو شریعت سراہتی ہے, خوش ہوتی ہے اور بہت پسند کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے نظر پیش کرو. بیٹا واپس آ جائے تو بھی ایک دمبا ایک بکرا دینا ہے, نظر مانی ہے, اور اللہ کے سامنے ایک دمبا اپنی خوشی سے دینا کہ اللہ یہ آپ کی نظر ہے, اللہ آپ کی خوشی کے لیے قربان کرتا ہوں, اللہ یہ تحفہ پیش کرتا ہوں یہ 10 روپے, اس سے خوش ہوتا ہے وہ. بغیر کسی چیز کے معنی کہتا ہے دو نفل اللہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ نظر اگر اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنی ہو تو کوئی منسٹر بن جاتا ہے, بیٹی کوئی چیز لے کے جاتی ہے کہتی ابا آپ منسٹر ہو گئے, میں نے سوچا آپ کو کیا تحفہ دوں, ابا یہ پیش کرتی. بھائی کی شادی پہ چلی جاتی ہے کہتی ہے بھائی آپ تمہاری شادی یہ لو. محبت کا اظہار ہے نا, تعلق کا اظہار ہے, اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو جو وہ عافیت مانگ رہا تھا بیٹے کے واپس آنے کی کہ بکرا دوں گا, اس سے پہلے ہی اسے خوش رکھتا ہے, وہ کہتا ہے مصیبت ہٹاؤ اس سے میرا بندہ. وہ اصل نظر ہے. بادشاہوں کو نظر پیش کرتے ہیں, چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے اس کو نظر پیش کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو ایک طرح کی نظر ہی پیش کرتے ہیں نا, یہ پھل یہ مٹھائی آپ کھائیے, اس مٹھائی کو ختم کرنا چاہیے یار, جب بھی کہیں جاؤ نا پھل لے کے جایا کرو ہمیشہ. مکہ مکرمہ میں بھی جا کے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. مکہ میں حج میں عمرے میں جب جانا ہو نا تو پھل کھایا کرو, مکہ کی اصل غذا وہ ہے. اس لیے کہ دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وارزقہم من الثمرات, اللہ مکہ والوں کو رزق دے ثمرات پھلوں کے ذریعے سے. تو اصل میں وہاں صحت بنانی ہو, طاقت برکت حاصل کرنی ہو تو یا تو زمزم پیئے اور یا پھر پھل کھائے, اور گوشت. صحیح بخاری میں آیا ہے نا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملنے تشریف لائے تھے کئی برس کے بعد, تو دروازہ کٹایا کہ اسماعیل کہاں ہے, تو بولی اور کہنے لگی کہ اسماعیل, لمبا قصہ ہے خلاصہ اس کا یہ, ان کا گئے ہوں گے کہیں. فرمایا کیسا گھر چل رہا ہے؟ اس کا بہت ہی برا چل رہا ہے, یہ ہے وہ ہے جیسے. تو فرمایا اچھا, آئے تو اسے کہنا کہ غیر تبا تبا بھی, دروازے کی چوکھٹ بدل لے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کے شکر کا غلبہ تھا. اصل نیکی یاد رکھو اللہ کا شکر ہے, اصل نیکی اللہ کا شکر ہے, اور شکر کے بعد استغفار, اور ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز ہے, اسے نہ بھولنا. شکر اللہ کے انعامات پہ, استغفار گناہ پہ. شکر پیدا ہوتا ہے جب ضرورت پوری ہوتی ہے. بڑی ضرورتوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے, گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, ضرورت تھی, وہ تو بات ہی الگ ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھو کہ ایک آدمی واش روم سے ہو کے واپس آتا ہے تو دل سے شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ گندی چیزیں مجھ سے ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین فطرت کے مطابق فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا العذاب, جب بیت الخلاء سے آتے فرماتے اللہ تیرا شکر ہے تکلیف دینے والی چیزیں جسم سے فارغ ہو. وہ تو بہت بڑی چیزیں, ضرورت پوری ہو جانا شکر کو جنم دیتی ہے, اور خواہش کا پورا ہو جانا غفلت کو جنم دیتا ہے. خواہش ہے نا, گولڈن چین ہو, گولڈن چین مل گئی, دو چار پانچ دس تولے کی جتنی بھی ہوتی ہوگی, اب وہ جو لوگوں کی اس پہ نظر پڑتی ہے اور اس میں جذبہ فخر پیدا ہوتا ہے, تو یہ جذبہ فخر جو ہے نا, یہ جذبہ اپنی بڑائی, اپنی عظمت, اپنی اشیاء, یہ اللہ سے غفلت کو جنم دیتا ہے. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے اور کائنات میں کچھ نہیں. قل اللہ, اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ, ثم ذرہم, پھر چھوڑ دے ساری دنیا میرے حوالے کر. خواہشات کی تکمیل اور لذت غفلت کو جنم دیتی ہے, اور ضرورت کی تکمیل شکر کو جنم دیتی ہے. اس کی اصل نیکی شکر ہے. اصل نیکی کا کام یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور نظر جو ہے نا قبول ہو جائے تو شکر پیدا ہوتا ہے. اس کی اصل نظر اللہ کو پیش کرنا بہت بڑی بات, بہت بڑی نیکی. اللہ نے فرمایا یوفون بالنظر, اور نظر جو پیش کرتے ہیں ہمیں اسے پورا کرتے ہیں. ویخافون یومن کان شرہ مستطیرا, ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے نا, اللہ کہتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ, اپنے پیسے سے محبت کے باوجود لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پتہ ہے کہ بینک میں ملین روپے پڑے ہیں, پانچ لاکھ ہاتھ میں کیش ہے, جیب میں پڑا ہے ایک لاکھ, اس کے باوجود کہ محبت ہے اپنے پیسے سے, کمایا ہوا ہے یار, خون صرف وقت لگ, اس کے باوجود اللہ نے کہا مال کی محبت کے مقابلے میں غربت کی میں کمی کرنا اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سب قصے کہانیاں کہ یہ ڈیم بنے گا اور یہ بھاشا ڈیم بنے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ بات لکھ لو, کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جب تک کہ وہ افلاس پہ قابو نہ پا لے، جب تک معاشرے میں غربت پہ قابو نہیں پایا جاتا ترقی نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رحمت اور نصرت وہ اللہ کا منصوبہ تھا جسے پورا ہونا ہی ہونا تھا، وہ ایک الگ چیز ہے. معاشرے میں اگر غربت عام رہے گی گناہ کے نتیجے میں، گناہ کیا ہے؟ سرمایہ دار ہونا تھوڑا گناہ ہے. جہاں لوگوں کے شیخ الاسلام یہ کہتے ہوں کہ میں 40 لاکھ روپیہ ادا کرتا ہوں زکوٰۃ کے، اس کا مطلب ہے کروڑوں روپے میرے پاس ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ جس سوسائٹی میں لوگ مر رہے ہوں بھوک سے اور صاف پانی میسر نہ ہو، ایک آدمی کے پاس اتنے کروڑ روپے، اس نے اپنے گھر کے لیے، محلے کے لیے، کسی جگہ کے لیے کیا کیا ہے؟ اس لیے افلاس پہ قابو پانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وتطعمون الطعام علی حبی، مال کی محبت کے باوجود کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے کون؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، قیدیوں کا خیال کرتا ہے. ایک بیوروکریٹ تھے، کوئی اتنے اچھے اعمال نہیں تھے، اللہ درگزر فرمائے ان سے. کئی مرتبہ کوئی شرعی مسئلہ، کوئی چیز پیش آتی تھی تو فون کر لیا، بات کر لی. ایسا عجیب بندہ تھا اور ایسی عجیب موت اس کی واقع ہوئی کہ یقین نہیں آتا. اب شاید کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، وہ اپنے والد کی خدمت اور شراب دونوں میں ناغہ نہیں کرتے تھے. ہر رات پینا ہوتا تھا، والد ان کے بیمار تھے بہت زیادہ، ان کی خدمت، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، سب چیزوں کی ایک ایک چیز، وہ سو جائیں، سونے کے بعد دوسرے کمرے میں بیٹھ کے پینا ہوتا، کبھی اس میں انہوں نے ناغا نہیں کیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جزو زندگی بن گئی تھی شراب. کئی مرتبہ سفر پہ کہتے تھے یار پینے پلانے کا ہوگا نہیں، سفر کیسے کرنا ہے. اور ہر ہفتے پنڈی جیل میں، پہلے یہ جیل ہوتی تھی صدر میں، پھر اڈیالہ چلی گئی، ہر ہفتے جاتے تھے، نہیں غلط ہو گیا، ہر مہینے جاتے تھے. ہر مہینے تنخواہ ملتی تھی تو تنخواہ لے کے وہاں پینشن ملتی تھی نا، چلے جاتے تھے. ہاں بھائی بتاؤ کون کون سے قیدی ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا تھا کہ اس کے جی 500 جرمانہ ادا کریں، اس کا 1000 جرمانہ، اس کا جتنی گنجائش ہوتی، 10,000 20,000 جتنی گنجائش ہوتی تھی اتنے پیسے دے کے ہر مہینے قیدیوں کو چھڑا کے بس گھر گئے. یہ اتنی بڑی نیکی تھی. مرنے لگے تو کسی شخص جس پہ اعتبار تھا اس کا نام لیا کہ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ. ان کا صاحب کیسے بلائیں، یہ فون بھی نہیں ہوتا تھا. تو ان کا آپ حوصلہ کریں، بلاتے ہیں بلاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا وہ نہیں آ سکتا تو اسے بتانا کہ عجیب سفید لباس میں کچھ آئے ہیں اور یہ عجیب روحیں آئی ہیں مجھے لینے کے لیے. کہتی ہیں چلیں اور تھوڑی دیر میں انتقال کریں. فرشتے آئے اور اس کی آنکھ کھل گئی. وہ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں اور فرشتے لینے آئے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتے جب آ جائیں تو پھر کسی کو بولنے کی ہمت ہو، وہ عذاب کے فرشتے دبوچ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یہ رحمت کے فرشتے آئے، اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں یہ دو نیکیاں اور ایک وہ گناہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اور مال کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے تھے. مسکینم و یتیمم و اسیرا, پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ قیدیوں کے لیے. اور اب ہم نے بالکل قیدیوں کو بھلا دیا ہے, ہمیں یہ یاد رہتا ہے یہ ملزم, یہ جرم, یہ جرم. یار پتہ نہیں جرم ہے بھی کہ نہیں, پولیس نے کتنی تحقیق کی ہے کہ نہیں, کیا مقدمے ہیں. عام بیچارہ آدمی جیل میں پڑا ہوا, اور چوری کی, کتنی چوری کی تھی اور کیا کیا. ہر مہینے جاتا تھا جو پینشن جو چیز تھی اس میں سے جو مناسب سمجھتا, ہر آدمی اپنے حالات دیتا تھا اور کیا کرتا. اسے کبھی کبھی کوئی شرعی مسئلہ کوئی چیز تو ہمیں یاد فرماتے تھے کہ اس میں شریعت کیا کہتی. اللہ نے کہا وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں قیدیوں کو, یتیم بچوں. اور اس کو جو مٹی میں مل گیا ہے, دوسری جگہ قرآن میں آیا نا کہ مسکیناً ذا متربہ, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ, لوگو اس دن کی فکر کرو جس دن تمہیں پہاڑ پر چڑھنا ہے. پہاڑ پہ چڑھنا کوئی آسان ہے؟ اما ادرا کم اللہ کا, تمہیں کیا پتا کہ اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا دشوار ہے. ہم تمہیں بتائیں قیامت کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنا, یعنی اس قیامت کے دن کی مشقتیں کیسے آسان ہوں گی. فکو رقبت, ان لوگوں کے قرضے ادا کیا کرو. غریب ہے, قرضہ لے لیا ہے, دکاندار بار بار آتا ہے کہتا ہے بی بی پیسے دو. اللہ کہتا ہے فکو رقبت, ان لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ, انہیں آزادی دو کر سے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور جس دن بھوک پڑ جائے, کال پڑ جائے, قحط کے دن آ جائیں, لوگوں کو چیزیں نہ اویلیبل ہوں, اس دن انہیں کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربت, اپنے خاندان کے یتیم کو کھانا کھلاؤ, وہ پہاڑ چڑھ جاؤ. او مسکینن ذا متربہ, یہ کسی ایسے آدمی کو کھانا کھلانا بھوک نے جسے مٹی میں ملا دیا ہے. میں تمہیں بتاؤں میرے ہاں پہاڑ ہے, اس پہ چڑھ جاؤ گے آسانی سے, یہ کام کرو. انہی کے بارے میں جن کو کہا ہے نا اللہ نے, اللہ کہتا ہے یوفون بالنظر, نظر پیش کرتے ہیں میرے سامنے اور ڈرتے ہیں اس قیامت کے دن سے. لقاہم نظرتم وسرورا, میں اپنے اس بندے سے ملوں گا نظرتم وسرورا, ہنستے ہوئے, خوش ہو کے, مسکرا کے ملوں گا میں اپنے بندے سے. اللہ کسی انسان کو ملے اور خوش ہو اس سے, اس سے بڑی چیز ہے کیا. وسقاہم ربہم شرابن طہورا, اور میں اپنے ہاتھ سے انہیں شراب دوں گا. شراب میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نشہ ہوتا ہے, ایک سرور ہوتا ہے. وہ شراب جس میں سرور ہے پاگل پن نہیں ہے, نشہ نہیں. یہ نظر پیش کرنا. اسی لیے سورہ حج میں فرمایا کہ ولیوفو نذورہم, میرے پاس آؤ میرے گھر میں حج کے لیے. ولیوفو نذورہم, آؤ اور قربانی کرو میرے حضور میں, نظر پیش کرو. فلیقضوا تفثہم, بس چاہیے میرے گھر آنے والوں کو, حج کرنے والوں کو, کہ حج کے سارے افعال مکمل ہو گئے. فلیقضوا تفثہم, اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کرو, پاک ہو جاؤ. روح کو تم نے حج سے پاک کیا ہے اور جسم کو اتنے دن حالت احرام میں جو کچھ بھی ہے, اب نہا دھو کے پاک ہو جاؤ, جسم بھی پاک, روح بھی. ولیوفو نذورہم, واباؤ نظر پیش کرو کسی جان کی قربانی, دو دمبا بکرا اونٹ. ولیطوفو بالبیت العتیق, اور پھر آخر پہ میرے اس پرانے گھر کا طواف کرو. یہ نظر اللہ کو اتنی پسند ہے, یہ کرنی چاہیے. یہ سب چیزیں ہمت کے ساتھ ہیں, یہ سب چیزیں. حج کے پانچ چھ دن گزارے ہو نا, اور دھوپ میں کھڑے ہو کے کہیں عرفات میں دعا مانگی ہو, تو آدمی ہفتہ دو ہفتہ ہوش میں نہیں آتا، نیند نہیں پوری ہوتی، ہمت سے کرے. اور ریزلٹس جو ہے نا، اس نظر کے متعلق دیکھو کہ اس نے کہا کہ رب انی نظر تو لکا معافی بتنی، اللہ جو کچھ میرے جسم میں اب ہے، میرے وجود میں ایک نیا وجود جو آ رہا ہے، اللہ میں تیری نظر، تیرے لیے نظر پیش کرتی ہوں. یہ جو کچھ میرے پیٹ میں وجود میں ہے، اس کا باپ ساری زندگی مسجد اقصی میں نماز پڑھاتا رہا اور اچانک انتقال ہو گیا. اور پیدائش متوقع تھی کچھ مہینوں میں، تو بیوہ کہتی ہے کہ انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن، جو میرا بیٹا جنم لے گا، اللہ اس بیٹے کی نظر پیش کرتی ہوں. کیا ماں تھی! فتقبل منی، اللہ میرا بیٹا آپ کی نظر ہے، میری اس نظر کو قبول فرما لے. فلما وضعت تھا، اور جب جنم ہوا تو حسرت سے پریشان سارا محل اجڑ گیا کہ بیٹا ہونا تھا، باپ کی جگہ مسجد اقصی میں نماز پڑھاتا، میں نے اللہ کی نظر کیا تھا اپنا بچہ. حسرت سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتها انثی، اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یار، ٹیسٹ ہونا خالص عربک لٹریچر کا، پھر آدمی مزہ لیتا ہے اس جملے کا، کمال کا جملہ. اللہ نے کہا واللہ عالم بما وضعت، وہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی وضعتها انثی، اللہ میری جہاں تو بیٹی ہو گئی. واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کس غضب کا نصیب لے کے یہ بیٹی اس کے ہاں آئی تھی، کس غضب کا مقدر تھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، اللہ میں اپنی بچی کا نام مریم رکھتی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اللہ جو نظر مانی تھی اب میری بیٹی پوری نہیں کر سکے گی، تو میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی. آگے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس عورت کی نظر کو قبول فرمایا بہت خوشی کے ساتھ. اسی جو لوگ نظر پیش کرتے ہیں نا اللہ کو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، کہ اللہ یہ دو رکعتیں پڑھتا ہوں، تیری عظمت، تیری بڑائی، تیرے کیا کہنے، حکومتیں، سلطنتیں سب زیرو ہیں، اللہ میری نظر کو قبول کر. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بیٹے کی بجائے اس بیٹی کے لیے نظر قبول کی اس کی، اس عورت کی. وانبتها نباتا حسنا، اور ہم نے پھر اس بچی کو پروان چڑھایا، ہم نے اس بچی کی حفاظت کی، ہم نے اس بچی کو پھر بڑا کر دیا. اور پھر اس کے ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی نے نظر مانی تھی کہ اللہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، تو وہ تیری نظر ہے، اور بیٹی ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کس نصیب کی بچی اس کے گھر گئی، پیدا ہوئی تھی. ولیس الذکر کالانثی، اور اگر بیٹا ہو جاتا تو بیٹا اس کا نصیب بھلا اس جیسا ہو سکتا تھا؟ یہ اس غضب کا نصیب لے کے آئی تھی، اور وہ غضب کا نصیب ہے اب تک میری اور مریم، اور مریم کے لیے دعائیں، اور مریم کی پاکیزگی کی شہادت اگر قرآن نہ دیتا تو پوری دنیا میں کوئی شہادت، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بغیر مرد کے پیدا ہو. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نکام نے یہودیوں پہ لعنت کی. کیوں؟ وعلی مریم بہتانا عظیما، اس لیے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ مریم پر تہمت لگاتے ہیں. مریم کیا ہے؟ وہ اللہ کی نظر اللہ کو پیش کی تھی ماں نے، اس نظر کو اللہ نے قبول کیا، اور وہ نظر جو خدا نے قبول کر لی تھی یہ بدبخت یہودی اس پہ تہمت لگاتے ہیں، اللہ نے کہا والا قولی مریم بہتان، اور مریم پہ جو انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے کہا لعنت پڑے یہودیو، تم پہ اتنی پاک دامن عورت کو خراب کہتے ہو. اللہ جب قبول کرتا ہے نا ان چیزوں کو تو ریزلٹس فوری طور پہ نہیں. اب تک مریم کی قبر اسرائیل میں ہے، اب تک وہ ٹیلا باقی ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، یہ سعودیز کا جب انقلاب آیا تھا نا، انہوں نے قبریں صحابہ رضی اللہ عنہ کی مٹا دی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ اس گھر کو بھی گرا دیں جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ گھر ابھی تک ہے. تو بڑی بحث ہوئی. ہندوستانی علماء، ان کا ایک وفد انہوں نے بلایا تھا، ان کے سامنے بات رکھی گئی، تو انہوں نے کہا آپ اسے کیسے گرا سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نسائی میں فلاں فلاں جگہ یہ آیا، جب آپ معراج میں جا رہے تھے تو 9 جگہیں ایسی تھیں جہاں جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتریے اور صلے یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، یہاں 2 رکعتیں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ٹیلے کے قریب، اب اسرائیل میں ہے نا، تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول اس ٹیلے پہ بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ اترے، آپ نے نماز پڑھی. تو اس نے کہا یہ ہے وہ ٹیلہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوں وہاں اترنے کا حکم اور نماز پڑھنے کا، وہ اتنی برکت والی جگہ ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں آپ اس جگہ کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ ہو گئے. اس لیے کبھی ریزلٹس میں شور نہیں مچانا چاہیے. اگر آپ مخلص ہیں اور آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے، ہڈیاں گل جائیں گی، کہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ قبول کر لے. وہ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو پھر قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. یہ کبھی سوچنا، یہ علی گڑھ اور دیوبند، یہ دو ادارے ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسیات پہ اثر کیا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر کیا. پاکستان بنا یہ علی گڑھ والوں کی محنت تھی. 2 ٹکڑے ہوا اسلام آباد کے، جتنے سیکٹری جتنی گورنمنٹ تھی سب علی گڑھ والوں کی تھی، اچھا ہوا برا ہوا لیکن علی گڑھ کا ہے. ابھی افغانستان کی جنگ اور اس میں سب سے زیادہ شرکت کرنے والے، یہ نسل در نسل دیوبندی مکتبہ فکر کی چیزیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا کی سیاسیات پہ، معاشیات پہ، جو چیزیں پھر وابستہ ہیں، انہوں نے وہ اثرات مرتب کیے. تو اس لیے اللہ جس چیز کو قبول کر لینا، پھر کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی سنبھال لیتا ہے، خود ہی چلاتا ہے. کوشش کریں گے اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ کل انشاءاللہ بات کریں. اب